حضرات آپ سن رہے ہیں مسلک اعلی حضرت کا ترجمان ریفائی مشن انٹرنیشنل اسلامی یوٹیوب آڈیو چینل با فیض روحانی غوث الرفائی سلطان سید احمد کبیر رفائی رضی اللہ تعالی عنہ اور الحمدللہ جس کی سرپرستی شہزادے حضور غوث الرفائی عشا مفتی سید رضوان احمد شافعی رفائی بانی رفائی مشن نیو ممبئی فرما رہے ہیں۔ اس یوٹیوب چینل پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہے اس سے ہمارا مقصد و مشن صرف یہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت کی تعلیمات عوام اہل سنت میں عام ہوں۔ اگر آپ حضرات اپنے یہاں کا کوئی جلسہ یا پروگرام کی تقاریر نعت و منقبت وغیرہ رفائی مشن پر اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو ان واٹس اپ نمبر پر ہم سے رابطہ قائم کریں۔ پہلا نمبر ہے 8999038702 اور دوسرا نمبر ہے 9096849408۔ اور ہاں ہمارے اس چینل کو لائک کرے سبسکرائب کرے اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور ضرور شیئر کریں۔
اور غلط روی سے منازل کا بوجھ بڑھتا ہے مسافر و رویش کارواں بدل ڈالو جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے نشاط و لذت کعبے تیرا بدل ڈالو. حضرات محترم ایک عظیم الشان مقصد کے تحت ایک عظیم الشان پروگرام رکھا گیا نوری مشن کے جملہ آوان و انصار بالخصوص مبلغ اسلام جناب مصطفیٰ مالک صاحب جن کے قلم کی گھنگرج مسلک اعلیٰ حضرت کی حنابتی اور اسلام کی تقدیم کے حوالے سے پوری دنیا میں سنی جاتی ہے اور ماں کا طبقہ وابستہ ہے خوب جانتا ہے. بس اس حرف دعا کے ساتھ اللہ مزید فضل اللہ خوب دین کی خدمت کرنے کی انہیں ہم سبوں کو تمام کو توفیق رفیق عطا فرمائے. آج کے اس اجلاس کی غرض و غایت آپ تمام حضرات سن چکے ہیں. رسول گرامی باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کسی کام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا تھا بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنے انبیاء کرام رسولان کرام قرن بعد قرن تشریف لاتے رہے دعوت قرآن کو دعوت اسلام کو دعوت توحید کو بندگان خدا تک پہنچانے کے لیے تشریف لاتے ہیں. یوں تو مالیگاؤں کی سرزمین پر بڑی زرخیز مٹی ہے یہاں کی اور ہمارے کرام مفتیان اسلام ہمارے دین کی ایک بڑی ذمہ دار جماعت مالیگاؤں کی سرزمین پر دین متین مذہب اسلام اہل سنت الجماعت مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمات میں لگی ہوئی. ابھی ہمارے اور آپ کے مابین کشر و حقیق محب محترم علامہ نوری اسلام صاحب بڑے مخلص عالم دین ہیں بڑا درد پنہان اسی جماعت علماء کی ایک حسین کڑی ہے مگر مالیگاؤں کی سرزمین پر بے شمار تاریخی اجلاس ہوئے ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے لیکن آج کے اس اجلاس کی نوعیت کچھ مختلف اور غیر ہے. جشن صد سالہ عرصِ رضوی کی پورے دنیا میں اس وقت دھوم مچی ہوئی ہے. دیوانوں نے ناخوانوں نے منقبت لکھنے والوں نے ارباب قلم نے نہ جانے کیسی کیسی خدمتیں انجام دی ہے اور انشاءاللہ وہ عرصِ رضوی کے موقع پر یا آس پاس منصِ شہود پر آئے. اسی حوالے سے نوری مشن نے جو کارخانے نمایاں جشن صد سالہ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کے جشن صد سالہ کے حوالے سے انجام دیا ہے اور اس دھوم دھام کے ساتھ اس انداز میں اس اہتمام کے ساتھ یہ چند افراد یہاں پر ہمارے اور آپ کے مابین بیٹھے بھی ہمیں اور آپ کو نظر آ رہے ہیں ان چند افراد کو نہ دیکھیں بلکہ میں خوبی جانتا ہوں کہ یہ جو کام انہوں نے انجام دیا ہے دنیا کے لاکھوں کروڑوں لوگ اس سے انشاءاللہ مستفید ہونے والے ہیں. لاکھوں اور کروڑوں لوگ مستفید ہونے والے ہیں. جشن صد سالہ نہیں لگ رہا ہے بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ غزوہ ایمان کا جشن صد سالہ ہے. غزوہ ایمان کا جشن صد سالہ ہے. کمزور ایمان کے حوالے سے انشاءاللہ دو چار چار کے انداز میں کچھ باتیں میں بھی کروں گا. قرآن مجید ہر مسلمان جانتا ہے اور مانتا ہے اور یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے. ہمارے بچوں میں، نوجوانوں ہے نا، بڈھیوں میں جو ہے پلانا چاہیے کہ قرآن مجید سرور دو عالم احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اسلام اور مسلمانوں کا غرور ہے، اسلام اور مسلمانوں کا غرور ہے، اسلام کی حقانیت کی واضح دلیل ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ اسی قرآن کے حوالے سے، اسی معجزہ رسول کے حوالے سے ترجمانی کی تھی، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ اور یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ قرآن مجید 18,000 عالم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں سمو کر رکھ دیا ہے۔ ہر مسلمان کے گھر کی زینت، ہر طفل مکتب کے زبان پر قرآن کی آیتوں کا پھر رسول گرامی باوقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امتیوں، کلمہ پڑھنے والوں سنو، جب تک قرآن تمہارے دلوں میں زندہ ہوگا، قرآن کی صدایں تمہاری محفلوں میں ہوگی، قرآن تمہارے گھروں میں، محلوں میں، علاقوں میں گونجتا رہے گا، رحمتوں کی برسات ہوتی رہے گی، تمہارے گھر کبھی ویران نہیں ہوں گے، تمہارے محلے کبھی ویران نہیں ہوں گے، تمہارے علاقوں، گاؤں اور شہروں میں جب تک قرآن گونجتا رہے گا، قرآن کے نغمے گونجتے رہیں گے، دنیا کفر اور دنیا شرک کا بڑے سے بڑا ظالم، بڑے سے بڑا یہودی، بڑے سے بڑا نصرانی تمہیں حزیمت نہیں پہنچا پائے گا، بس قرآن کے نغمے گونجتے رہیں گے۔ حضرات محترم، قرآن مجید کی خدمت جانتے ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا بدل امام سیرائی ہے، محبوب جو نازل کیا گیا ہے، جو قرآن جس کی تبلیغ کرتے ہو، اور بالخصوص قرآن مجید کے یہ نوری مشن کا، نوری مشن کے ایسے تو کارنامے نمایاں ہیں، نبی 99 موجودہ حالات اور مسلمان کتاب کا بھی اس میں اضافہ ہو گیا ماشاء اللہ، پہلو اللہ کی قبر پر رحمت اللہ کی فرش نازل فرمائے اور ان کے روحانی کی اس اللہ نے ہم گنہگاروں کو مالا مال فرمائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو ترجمہ قرض ایمان نوری مشن سے شاعر پاری، یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا یرید اللہ بہ خیر یفقہ فی الدین، کہ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے، جس سے خوش ہوتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ انسان کو اللہ نے زندگی دی ہے، وہ زندگی کے اکثر اوقات دین کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ میں نے آج دین کے لیے کیا کیا ہے، میں نے کل گزرا دین کے لیے کیسے گزارا تھا، اور مستقبل میں آنے والا کل مجھے دین کے حوالے سے کیسے سکتا ہے۔ قرآن مجید کی خدمت کے حوالے سے آپ نے اکثر پڑھا سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ مخدوم فقی علی ماہوی کے آسمان پر ان کے دستے کرم سے لکھے ہوئے قرآن مجید کا جو قلمی نسخہ اس کی زیارت کرائی جانے والی ہے۔ دیکھیں کئی پر چرچے ہوتے ہیں کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا فلاں جگہ پر ان کے ہاتھوں سے لکھا ہوا قرآن مجید، امام شافعی کے ہاتھوں سے، کہیں مصحف عثمانی کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے لکھا ہوا قرآن مجید، فلاں جو ہے میوزیم میں لکھا ہوا وہاں پر زیارت کرائی جا رہی ہے، مکہ المکرمہ میں کسی جو ہے آپ میوزیم میں، وہاں پر کئی میوزیم ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ فلاں اللہ کے ولی حضرت امام جوینی کے ہاتھ سے لکھا ہوا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے لکھا ہوا قرآن مجید ہے نا وہاں پر موجود ہے، اس کی زیارت۔ میں سوچنے لگ گیا کہ آخر میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے عارفین حق کو، بڑے بڑے اللہ والوں کو میں نے دیکھا بھی، اور اس کا میں نے غور سے مطالعہ کیا ہے کہ بے شمار اولیاء کرام ایسے گزرے گی جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے مثال سے پہلے قرآن مجید کا ایک قلمی نسخہ ضرور کیا ہے، آپ چھوڑا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے، کیا وجہ؟ اس وجہ کو جاننے سے پہلے آؤ، میں حضرت امام مالک کی بارگاہ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ یہ قرآن تو چنے تو بے شمار پہ انشاءاللہ اس پر دو جملوں میں گفتگو کرنے کی ساتھ اجازت کرتا ہوں۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کی بات میں امام مالک امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام شافعی کے استاد ہیں، امام شافعی کے استاد ہیں، ہم اہل سنت اہل حدیث کے امام ہیں۔ امام مالک جانتے ہی کیسے عاشق رسول تھے، فرماتے ہیں مابل تو لے لتا نہیں دلتا مارے تو کی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات میں بھی سوتے تھے، خود فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں ایسی کوئی رات نہیں گزاری، پہلی سے نعمت کے طور پر پرچار نہیں کی، روایت سے باری مشغول نہیں رہا، اسلامی بھائی نے ایسا کیا ویسا کیا نہیں۔ امام فرماتے ہیں واللہ قسم کے ساتھ فرماتے ہیں کہ کوئی زندگی میں ایسی رات نہیں گزری جس رات میں نے امام مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زیارت کی روزانہ اللہ کے رسول کی زیارت کرتے تھے، اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ، اور جب سرکار خواب میں تشریف لاتے ہیں تو آپ تشریف لاتے ہیں اور بل ارادہ تشریف لاتے ہیں، حضور بل ارادہ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہم گنہگار ان آنکھوں کو زیارت سرکار کی جو ہے زیارت نصیب فرمائے۔ امام مالک کے پاس ایک شخص حاضر ہے، مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، امام مالک کے پاس آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، یہ خیر ہے اس روحانی دور کی بات، دنیا کا سب سے بڑا اپنے دور کا موقع جس عالم مدینہ مقتدی امام کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا۔ قرآن نے فرمایا ہے فسلو احل تکری کنتم لا تعلمون، مسئلہ معلوم نہیں تو امام سے پوچھو، علماء سے پوچھو۔ قرآن بات بات ہی نہیں ہے گہرے گہرے جو ہے اس میں ڈبکی لگائے اور مسئلہ استغفار کر کے مسئلہ نکالا لیں، کب حضور مسئلہ پوچھنا، کب پوچھو، کب میری بیٹی کی شادی ہے، کب تو کہ میں نے ارادہ کیا تھا یہ مکمل طور پر میں نے یہ نیت کی کہ جب میری بیٹی کی شادی ہوگی تو دنیا جہاں کی ہر نعمت ہر دولت دنیاوی ہر نعمت ہر دولت سامان جہد، آپ دیکھیں نا کسی ریل پہ بہت مالدار تھا، اپنے زمانے کا رئیس تھا اس زمانے میں، جب اس نے یہ نیت کی تھی اس وقت بے انتہا دولت اس کے پاس تھی، لیکن جب امام مالک کی بارگاہ میں سوال پوچھنے کے لیے آیا ہے تو اس وقت فقیر ہے، وہ تنگ دست ہے، کہا حضور میں نے یہ نیت کی تھی کہ جب میری بیٹی کی شادی ہوگی تو دنیا جہاں کی ہر دولت میں سامان جہد میں دوں گا، اور مکمل ارادہ کیا تھا اللہ سے میں نے، ہے نا، اور تو پیمان کیا تھا، کہتے ہیں کہ اے امام بخت اب میری حالت دیکھنے کے میں تندرست ہوں، میں فقیر ہوں، میں نے حلف اٹھایا تھا، میں نے قسم کھا لی تھی، لیکن اب میری تندرستی آپ پر ظاہر ہے، آپ بتائیں کہ میں کیا کروں کہ میں اپنی بیٹی کو سامان ضروریات زندگی سامان زندگی کی فراہم کرنے پر قادر نہیں، اور دور تھا کہ میرے پاس اس وقت دولت تھی، اللہ نے مال و دولت سے نوازا۔ امام مالک رضی اللہ ہوتا رہا ان کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھ نکلا، ایسے مسئلہ نہیں اسے آتا ہے قرآنی فلالاؤں میں مسئلے کا حل کرتا ہے، اس لیے بیٹا بیٹا ہوتا ہے، باپ باپ ہوتا ہے، اپنی حدوں میں سبوں کو رہنا چاہیے، اللہ سبوں کو توفیق دے۔ امام مالک مسکرائے، ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت آسان ہے تمہارے مسئلے کا حل، بہت آسان ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمارے اسلاف نے کس طرح امت کو سنجیدگی میں کس طرح سے بسائے اور ان کا حل بتایا ہے، غور کریں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے جو قسم اٹھائی ہے، جو حلف اٹھایا ہے اور جو پیمان کیا ہے، یقیناً وہ پورا ہوگا اور تمہیں اس کی کوئی گناہ بھی نہیں ہوگی۔ کہا مسئلہ آسان یہ ہے کہ جب تمہاری بیٹی کی شادی ہوگی، قرآن تو ہوگا تمہارے گھر میں، کہا یقیناً ہے، کہا جہد میں اپنی بیٹی کو قرآن دے دینا، سارا مسئلہ دیکھیں قرآن کی شاہ منصور ایمان یہ ترجمان کے ترجمہ نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کا عشق ہے. یہ ترجمہ ترجمہ عشق ہے. یہ کتابیں ترجمہ جو ہے یہ کتابیں جو ہے منصور ایمان یہ کتابیں ادب ہے. حضرات محترم آپ جانتے ہیں اس وقت جو ہے کمپٹیشن چل پڑا ہے سنت جماعت کے علاوہ اور دیگر مکتبے کی بھی کئی کتابیں جانتے ہیں. منصور ایمان کی یہ کرامت ہے کہ اب تک جو ہے 17 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے.
سبحان اللہ
پوری دنیا میں اس کی شاعت دھوم دھام سے ہو رہی ہے. آج یہ جو نشان اختر جو یہاں شائع ہوا جانتے ہیں دبئی سے بھی اس کی شاعت ہو رہی ہے, کراچی سے, کئی ممالک سے, اور اس پر کئی جو ہے کنزل ایمان پر اعلیٰ حضرت کے ترجمے پر جانتے ہیں کہ کرامت ہے اعلیٰ حضرت کی. ان کے دل میں جو عشق کا جو سمجھانے والا کا سمندر تھا ہے نا, مغرب کے بعد جو ہے قلم لے کر بیٹھتے تھے حضور جو ہے صدر الشریعہ آپ کا حضور امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے ترجمہ قرآن بالکل برجستہ جو ہے جملے زبان ادھر پیشاں سے نکلتے تھے وہی کنزل ایمان کر گیا. ایسا نہیں کہ ترجمے کے لیے کئی اعلیٰ حضرت نے جو ہے باقاعدہ جو ہے پہلے مطالعہ کرنا شروع کیا. علم تو علم ضروری تھا آپ کا. میں تو کہتا ہوں کہ گزشتہ 2 صدیوں میں ایسا عالم دین پوری دنیا میں نظر نہیں آتا. یاد رکھنا اعلیٰ حضرت کا وہابی علم آپ کے قصبی علم پر غالب تھا. جملہ یاد رکھیں کہ اعلیٰ حضرت کا وہابی علم آپ کے قصبی علم پر غالب تھا. جس کا منہ بول کا ثبوت کنز ایمان ہے. عزیز طالب علم اسلامیہ کنز ایمان کتاب محبت ہے, کنز ایمان کتاب عشق ہے. تو جملوں میں اگر کہوں کہ دنیا میں بے شمار ترجمے ہوئے ہو رہے ہیں اور 12ویں صدی سے تو قرآن ہندوستان میں ترجموں کی شروعات کی ہے 12ویں, لیکن یہ ترجمہ جانتے ہیں کہ الہامی ترجمہ ہے. یہ کیسا ترجمہ ہے؟ الہامی ترجمہ ہے. اس ترجمے کی شان یہ ہے کہ اس میں اللہ سبحان و تعالیٰ کی عظمتوں کا خیال کیا گیا ہے, نبی کی عظمت کا بھرپور احترام کیا گیا ہے. ترجمے میں کوئی ایسا جملہ ایسا کلمہ نہیں لایا گیا جس سے شان رسالت میں یا شان الوہیت میں تدریس اور دیگر دراجات میں میں تقابل نہیں پیش کر رہا لیکن اہمیت ہے تقابل پیش کرنے کی. لیکن جس ترجمے کا جو ہے آغاز دیکھیں سبوں نے جتنے بھی مکتب فکر کے ترجمے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, لیکن یہی امام اہل سنت رضی اللہ عنہ جب قرآن مجید کا ترجمہ آغاز کرتے ہیں کہتے اللہ کے نام سے شروع. لفظ جلالت کو آپ نے مقدم کیا, لفظ جلالت کو آپ نے برکت کے لیے کیا کیا مقدم کیا. اور اب آپ سوچیں دیگر لوگوں نے جو ہے اس کا ترجمہ جملے خبریہ سے کر دیا جبکہ علماء جانتے ہیں وہ جملہ جملے انشائیہ ہے. جب آغاز ہی میں جو ہے گڑبڑ ہے تو آگے پھر میں ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے گیا, کسی مولوی صاحب سے ملاقات ترجمہ کر رہے تھے تو انا فتحنا لک فتحا مبینا کا ترجمہ دیگر جتنے مکتبہ فکر ہیں کسی نے یہ ترجمہ کیا سورہ فتح کی جو ہے پہلی آیت ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو فتح دی ہے مفہو بیان کرنا روشن فتح تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی گناہوں کو معاف کر دے. کسی نے ترجمہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اگلی پچھلی خطاؤں کو معاف کر دے. میں حیران ہو گیا ایک جو عالم دین سے میری گفتگو ہوئی, میں نے پوچھا میں نے اس سے کہا کہ میاں تمہارے جو اسلاف نے یہ ترجمہ کیا ہے یا کیا کیا ہے ذرا مجھے تو یہ تو بتاؤ کہ اس کا مفہوم کا مولا اللہ رب العالمین کہنے لگا بے باب بندے باقی سے کہ مولا اللہ رب العالمین اللہ کے رسول سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی اگلی اور پچھلی گناہوں کو معاف فرما دیا. جبکہ عصمت انبیاء کا عقیدہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کے ہمارے نبی تک اللہ نے جتنے انبیاء مرسلین انبیاء کرام معصوم من الخطا ہوتے ہیں. عزیز عالم ملت اسلامیہ میں نے پلٹ کر اس سے پوچھا کہ جب تمہارے مترجمین نے یہ ترجمہ کر ہی دیا ہے تو ذرا اتنا تو بتا دو کہ آخر اللہ کے رسول نے کون سے گناہ کر دیے ہیں. ہمارا اللہ کے رسول ذرا وہ بھی بتاؤ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کی شان دو جملے یہ پہلے آپ سن لیں. جانتے ہیں کم و بیش 23 سے 24 علوم پر عبور حاصل ہونا چاہیے. 23 سے 24 علوم پر ملکہ عبور صرف نام نہیں. آج تو ایسے بھی لوگ ملیں گے آپ کو جنہیں ان علوم کے نام بھی نہیں معلوم ہے اور وہ مسلمانوں کو فکر دیتے ہیں کہ آؤ ہمیں تو قرآن سے علم حاصل کرنا چاہیے, ہمیں قرآن سے براہ راست مسائل کا استعمال کرنا چاہیے. قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے. ابھی تک ملت اسلامیہ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے, لیکن یاد رکھنا قرآن نے قرآن مجید دیا اللہ کا کلام ہے. جس طرح اللہ کی ذات ہماری سمجھ سے باہر ہے اس طرح سے قرآن مجید بھی کلام تو ہوئی اللہ کے علاوہ کسی سے جو ہے اللہ کا جس پر جتنا فرض ہو قرآن کو اتنا سمجھتا ہے اور سمجھے گا. یہ دیکھیں نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حج سے تشریف لا رہے ہیں. آیت کریمہ کا نزول ہوا حجۃ الوداع کے موقع پر. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. کہ آج دین مکمل ہو گیا. احکامات کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی آخری آیت. کہ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد کوئی حکم جانتے ہیں حال کیا تھا مکہ المکرمہ میں؟ صحابہ کرام نے عید منائی تھی, خوشیاں منائی تھی, ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے کہ آج ہمارا دین ہمارے لیے مکمل ہو چکا ہے, اب اسلام کے احکامات مکمل ہو چکے ہیں. ابھی تعالی ملت اسلامیہ مکہ المکرمہ سے لے کر مدینہ طیبہ تک جتنے صحابہ تھے جسے علم ہوتا گیا مبارکباد دیتے رہے عزیزان ملت اسلامیہ, لیکن صحابہ کرام میں ایک ذات گرامی ایسی نظر آتی ہے, تاریخ بتاتی ہے کہ مدینہ طیبہ میں بھی جس جس صحابی کو جس گھر میں پتا چلا ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی کہ دین مکمل ہو گیا ہے الحمدللہ. گلے مل رہے تھے, عید خوشیاں منائی جا رہی تھی, لیکن عزیزان ملت اسلامیہ مسجد نبوی کے ایک کونے میں اللہ کے رسول کا ایک ایسا دیوانہ باز صحابی بیٹھا ہوا تھا جو سار و قطع ہو رہا تھا. صحابہ کرام جب اسے مبارکباد دینے کے لیے تشریف لے کے سامنے حیران ہو گئے کہ تو روئی جا رہے ہیں. پوچھا کہ حضور معاملہ کیا ہے؟ آج تو خوشی منانے کا دن ہے اور آپ ہے کہ روئے جا رہی ہے, آپ ہے کہ روئے جا رہی ہے. عزیزان ملت اسلام کیا پہلے تو اجلی بن گئی, صبر کیا, صبر کا پنجہ ٹوٹا, ارشاد فرمایا کہ یقیناً ہمارا دین ہمارے لیے مکمل ہو چکا ہے, لیکن اے جماعت صحابہ سنو میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. آیت کریمہ کے مطابق ہمارا ہمارا ایمان ہے کہ اب احکامات لازم نہیں ہوں گے, احکامات مکمل ہو چکے ہیں, لیکن میں تمہیں خبر دینا چاہتا ہوں کہ مجھے اس آیت کریمہ کے نزول اللہ کے رسول کے وصال کی بو آ رہی ہے. میں محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ حضور ہمیں تشریف فرما لے رہے ہیں. کتنے صحابہ کرام تھے آپ سمجھے؟ ہزاروں کی تعداد میں اس وقت صحابہ کرام موجود تھے, کئی ہزار. اس آیت کریمہ کو جن صحابہ نے سنا جن تک پہنچی کسی کی نظر کسی کی فہم کسی کا درد نہیں وہاں نہیں پہنچا کہ اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ کے رسول کے وصال کی جو ہے صحابہ کرام مدینہ طیبہ میں رونے لگے, سیدھے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچے کہ یا رسول اللہ کچھ پوچھنا ہے. گمبھیر تھے کہا کچھ کیا بات کہا حضور ہم نے آپ کی جائے بار حضرت ابو بکر کو مسجد میں روتے اور پھر گرا کے بھی دیکھا, جبکہ مکہ المکرمہ سے لے کر مدینہ کے دیوار تک جتنے صحابہ خبر ملی کہ آیت کریمہ اليوم اکملت لکم دین مکمل ہو گیا, خوشیاں منا رہے ہیں, عید منا رہے ہیں, لیکن یہ کیا مانا ہے یا رسول اللہ آپ کے دیوانہ صاحب کے دیوانہ والا صحابی یار غار حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ رسول کے فوجت کی اس میں بو آ رہی ہے کہ اکثر زیادہ دیر تک ٹھہرنے والے نہیں ہے. ابھی تعالی ملت اسلامیہ نعمت دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا جواب تو بعد میں دوں گا, پہلے یہ تو بتاؤ کہ میرا ابو بکر ہے کہاں. حضور کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کھول دو حضور کا صفحہ، اگر بیٹھ جاؤ قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دے، حضور نے فرمایا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بیٹھ جاؤ اور قرآن مجید کی تلاوت، یہ قرآن ہمیں کچھ کہنا اور سمجھانا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیں میں نے پہلے شروع میں کہا کہ قرآن کوئی بات بھاتی، کتنی قرآن پڑھو اور مسئلہ جو ہے بس وہ بات ختم ہوتی ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھیے نا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تسلیم رسول کی بارگاہ میں تشریف لائے، کتنی الف یا رسول اللہ پر ایک تشریف لائے، آقا فرماتے ہیں ظاہر تو کہتے یا کہتے عالم تو کہا میں نے جان لیا، میں نے سمجھ لیا۔ میم کہنے کے بعد آقا فرماتے ہیں جبرائیل جو اس کا کرم ہے، جو اس کا کیا ہے کرم ہے، محبوب اور پھر کے درمیان یہ کچھ راز کی باتیں تھیں، حضرت جبرائیل کبھی حیران ہو گئے، فرشتوں کے سید سردار ہے، سید الملائکہ ہے، حضور کی بارگاہ میں دس بستہ عرض کرتے ہیں یا حبیبی یا رسول اللہ، میں لانے والا اور آپ کی بارگاہ میں پہنچانے والا، میں نہیں سمجھ رہا اور آپ نے کیا سمجھ لیا یا رسول اللہ، آپ نے استفسار فرمایا، آقا ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل یہ تیرے رب کے اور رسول کے درمیان کچھ راز کی باتیں ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سورہ فاتحہ کے بعد جب سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے قرآن کہتا ہے الف لام میم، دنیا کا ہر مترجم ترجمہ کرنے سے عدالت خاصی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حروف مقطعات کے ذریعے قرآن کا آغاز فرما کر اللہ نے پورے پنوں پر یہ راز فرما دیا، یہ اللہ یہ کتاب میری کتاب ہے، یہ کلام میرا کلام ہے، جس طرح میری حقیقت کو کوئی مکمل طور سے نہ سمجھ سکا میرے کلام کو تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا تیری پہچان لے لی ہے، اللہ کا کلام ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ جبرائیل کا دیکھیں عرض کرنا یا رسول اللہ میں بھی سمجھا، یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ مولا اللہ رب العالمین حضرت جبرائیل امین حضور کے استاد، حضور کے استاد نہیں صاحب مواہب لدنیا تحریر فرماتے ہیں کہ جبرائیل جو سید الملائکہ ہے ان کی خلقت کے بارے میں فرما تحریر فرماتے ہیں، انما خلق جبرائیل علیہ السلام نے خدمت النبی علیہ السلام، جبرائیل کو نبی کی خدمت کے لیے دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں، اللہ اکبر، حضور کے خادم ہیں۔ جب دیکھیں پہلی وحی لے کر آتے ہیں اقرا پڑھ، کہتے مانا بھی پائے، حضور فرماتے ہیں کہ میں پڑھنے والا نہیں، ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ وہاں بھی کھپڑا کیا، وہاں بھی کھانچے مارے، وہاں بھی کیا کیے کھانچے مارے، کہتے ہیں ایک بار اے محبوب پڑھو، لیکن جبرائیل کے کہنے پر آقا فرماتے ہیں مانا بھی پائے میں پڑھنے والا نہیں، یہ اہل سنت کا ترجمہ ہے، لیکن نجدیوں نے ترجمہ کیا، بدیوں نے ترجمہ کیا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، معاذ اللہ رب العالمین نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور اور لاچار بنا کر پیش کیا۔ ابھی تان ملت اسلامیہ اعلی حضرت کے علاوہ اہل سنت کے علاوہ دیگر جو فرقہ ہے باطلہ کے ترجمے ہیں، آپ قرآن میں جا بجا اٹھا کر آپ دیکھیں ایک مقام نہیں کئی مقامات پر آپ دیکھیں گے کہ کہیں اللہ کی شان میں گستاخی ہے ترجمہ کرنے میں، کہیں نبی کی شان میں جو بے ادبی کی گئی ہے، قرآن کے مفہوم اور مراد کو جو سمجھائی نہیں، قرآن کے مفہوم اور مراد کو انہوں نے سمجھائی نہیں۔ عزیزہ نے ملت اسلام کیا، یہ قرآن مجید کی خدمت کرنا، یہ جو قرآن مجید کا ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ اس کی تشہیر کریں، اس کو گھروں میں پہنچائیں، ترغیب دے۔ اور بالخصوص میں اپنی بات بتاتا ہوں، میں رمضان کریم میں ہمیشہ کنز الایمان سے میں درس تفسیر دیتا ہوں اپنی مسجد میں، فجر کی نماز کے بعد اور ظہر کی نماز کے بعد مسائل فقہ جو بھی ضروری مسائل ہیں بنیادی وہ بتاتا ہوں۔ تو یہ کام ہمارے جو ہے جماعت علماء ہی جو ہے، اللہ ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ میں نے سورہ بقرہ کی غالباً چند آیتیں 5 سال تک مسلسل چند آیتیں میں نے روزانہ 1.5 گھنٹہ میں قرآن کی تفسیر جو ہے درس دیتا تھا۔ بحر نہ پیدا کلاب ہے، سمندر ہے، کنز الایمان کو دیکھنے کے بعد حیرت ہوتی ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے لفظی ترجمہ بھی فرمایا ہے اور قرآن کے مفہوم کو اللہ کے مفہوم کو ادا کرنے کا حق بھی ادا کر دیا ہے۔ اللہ ترجمہ عشق ہے، داستان عشق ہے. اللہ ہم سبوں کو توفیق نصیب عطا فرمائے. حضرات محترم, آؤ میں آج آپ کو غریب نواز کی بارگاہ میں لے کر چلوں اور بتاؤں, چونکہ حضرت سے منسوبات آج کا یہ اجلاس تھے کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے عظیم مفسر تھے اور قرآن کی خدمت انہوں نے کیسے کی ہے, آج اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. ابھی طالب علم اسلام کے دیکھ سرکار غریب نواز خوشی سے بہت ہی خوش ہے اپنی والدہ محترمہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اماں نے پوچھا, حضرت بی ماہ نور ولی کام اپنے زمانے کی جو ہے عارفہ ہے, اللہ کی ولیاں ہے. حضرات محترم, ماں نے پوچھا کہ بیٹا معین الدین آج بڑے خوشی ہو گیا. میں اسے جوڑ رہا ہوں, یاد رکھے ہندوستان میں صحیح معنوں میں اگر کسی نے قرآن پہنچایا ہے تو اس پہنچانے میں بنیادی کردار اگر کسی نے کسی کا ہے تو غریب نواز سلطان کی دل کی ذات ہے, اور قرآن کو اگر کسی نے بچایا ہے تو 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا کی ذات گرامی ہے. حضرات محترم, ہم نعت رسول کو بھول سکتے ہیں, نعت آل رسول کو بھول سکتے ہیں, ان کا بھی احسان ہے اور ان کا بھی احسان ہے. غریب نواز اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہے, کبھی راج خوش کیوں ہو اتنے, کبھی جان کیسے خوش نہ ہوں کہ آج میرے تبلیغ کی ہے, آج اللہ کے فضل اور کرم سے میری تبلیغ کی وجہ سے 3 لاکھ تقریباً 3 لاکھ کافی ہونے آج میرے ہاتھوں پر کلمہ پڑا ہے. آپ سوچیں کیا ہم نے اور آپ نے کبھی اسلام کی کافیوں تک دعوت دینے کی کوشش کو چھوڑو, کیا یہ تصور بھی کیا کہ انشاءاللہ ہم بھی کافروں تک دین کی دعوت حسب استطاعت سے پہنچانے کی کوشش اور جدوجہد کریں گے. علی نواز نے 3 لاکھ کوئی میڈیا نہیں ہوا, کوئی میڈیا نہیں, کوئی تارے نہیں. دیکھیے علی نواز کی بارگاہ میں اپنی ماں کی بارگاہ میں کیا تو ہم جان نے پوچھا کہ بیٹا وہاں کی بات ہے, آج 3 لاکھ کافروں نے اگر تمہارے ہاتھوں پر کلمہ پڑا ہے تو امت محمدیہ کے حق میں, اور یہ تو سرکار اللہ کے رسول کی جو ہے رضا اور خوشی کی بات ہے. لیکن ایک بات بتا بیٹا, یہ دھیان سے سنیں بیٹا معین الدین, 3 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھا ہے, بتا ذرا یہ کمال تیرا ہے یا تیری ماں کا ہے؟ غریب نواز نے فرما بتا رہے کیسے شہزادے, دیکھیں آج کے نوجوان بچے سمجھے سے اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں میں ڈاکٹر بن گیا, میں انجینئر بن گیا, میں عالم بن گیا, مگر تم گیڑے ہو, تم کو کچھ سمجھتا نہیں. سنو, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے, اے نارے میرے امتیوں, جس بلندی کو تو علم کی حاصل کر لے لیکن ایک بات یاد رکھنا, تیری جنت تیرے ماں باپ کے قدموں کے نیچے. ماں باپ خوش, اب یہ تو غریب نواز کی ماں ہے, سیدہ ہے, ان کی رگوں میں بھی جو ہے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیزان ملت سلامیہ. حضرت غریب نواز جانتے ہیں کہ یہ میری ماں ام البرا یہ بھی رسول کی شہزادی ہے, کوئی عام خاتون نہیں ہے. حضرت وطن غریب نواز نے بلند کر پوچھا کہ امی جان کمال کس کا ہے؟ کہا بیٹا کمال میرا نہیں ہے, کمال تیرا نہیں. سرکار غریب نواز نے ماں کا ادب احترام دیکھا,
قرآن
کی خدمت لندن میں گئے، دارو قسامیہ میں آپ نے داخلہ کیا، مولانا قصاب الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے جلیل القدر عالم ہیں، ولی کامل بھی ہے، عارف باللہ بھی ہے، محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، علوم عقلیہ اور نقلیہ کے زبردست ماہر ہے، پوری دنیا میں آپ کا چرچا دین تھا۔ غریب نواز جب پہلے بھی مدرسے میں گئے تقریباً 14-15 سال کی عمر کے فوراً بعد کا واقعہ، جب آپ پڑھنے کے لیے مدرسے میں گئے، جہاں جلے گی وہاں پر بیٹھ گئے، پیچھے بیٹھے، ایسا نہیں فلاں فلاں کرا دے رہا ہے، اور وہیں پر بیٹھ گئے، حضرت نے دیکھا، دور سے دیکھا، تھوڑی دیر دیکھتے، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پکارا، یہ شہزادے سب پیچھے دیکھنے لگے، غریب نواز کھڑے ہو گئے۔ طالب علم کو جہاں جگہ مل جاتی وہیں پر بیٹھنا چاہیے، مسجدوں میں مسلمانوں نے بری عادت آ گئی، جمعہ کے دن ہے نا، یہ تو آتے ہیں بالکل خطبہ جو ہے ختم ہونے کے وقت پر جاتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کو اور اللہ کو زیادہ پسند نہیں ہے، دینی محفل میں جہاں جگہ ملے اپنی عظمت کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ اس محفل میں اللہ اس کے رسول کا ذکر جمیل ہو رہا ہے، رحمت و برکات کی برسات ہو رہی ہے، حضور کی حدیثیں سن رہے ہیں، یہ تو سب جمع کے جہاں جگہ ملے وہاں پر بیٹھا ہو، شرمانا نہیں چاہیے۔ غریب نواز کو بنا دیا، آپ آگے تشریف لے گئے، پچھلی سب سے ٹائرے گردی سب نے پیشانی کو اتار لیا، پہچان لیا کہ یہ معمولی بچہ نہیں ہے، بلکہ ولایت کا نور اس کی پیشانی میں چمکا رہا ہے، اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس کے ذریعے روحانی انقلاب پیدا کیا جانے والا ہے۔ حدیث کا نبی علیہ السلام نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ معین الدین روزانہ اگلی صف میں بیٹھا کرو، اگلی صف میں۔ اب سرکار غریب نواز جب بھی مدرسے میں آتے تھے دارو قسامیہ میں، علامہ سید قسام الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ولی کامل بھی ہیں اور ایک زبردست فقی محدث علوم عقلیہ اور تقلیہ کے ماہر ہیں، غریب نواز رات کے وقت تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے، جو کمرہ جو ہو جاتا تھا ان کو دیا گیا وہاں پر تنہا جا کے تہجد پڑھتے تھے، مدرسے کے ان کے جو طلبا ساتھی تھے انہوں نے سرکار غریب نواز کا اقامت دیکھا، تہجد کر پڑھنے کے بعد قرآن مجید سے آپ کو بے پناہ محبت تھی، قرآن مجید پڑھتے تھے اور تلاوت کرنا شروع کر دی، ایک دن کیا دیکھتے ساتھی کہ غریب نواز کے حجرے میں نور کی چھا چھا برسات ہو رہی ہے، پہلے تو اندھیرا تھا لیکن ایسا نور کہ ان طلبا کا بیان ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ استاد کے پاس پہنچے، دہشت آئی تھی، عمریں چھوٹی تھی، استاد کو بتا دیا، کہا ہم نے دیکھا، کہا ٹھیک ہے رہنے دو، کہا دیکھوں گا اگر کل ایسا واقعہ ہوا تو مجھے بتا دینا۔ حضرت قصام الدین بخاری کو دوسرے دن میں اطلاع دی گئی کہ سلطان الحین سرکار غریب نواز حسن سجدی اپنے کمرے میں تہجد کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، اور اس سوز اور سانس کے ساتھ کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسا قرآن کا تھال نہیں دیکھا۔ غریب نواز قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، ان کا خاص یہ مسئلہ تھا، آپ جانتے ہیں جب اطلاع دی گئی تو فوراً استاد تشریف لائے جھک کے دیکھنے کے لیے، سرکار غریب نواز کو دیکھا کہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور ایسے زبردست لہجے میں مشہور ہو گئے طلبا اور استاد معزز صاحب نے کہا، استاد گرامی نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہاں پر رحمت و ایمان کی ایسا نور ہے، ایسی روشنی ہے، معزز صاحب نے کہا آپ نے تمام طلبا سے فرمایا کہ سنو معین الدین کے ارد گرد جو چھ جو نور دیکھ رہے ہو، یہ نور یہ دنیاوی نور نہیں ہے بلکہ حسن سنجری سید حسن جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کی تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اترے ہوئے تھے، اللہ اکبر۔ اور یاد رکھنا یہ چیز حسن کو سید حسن کو کوئی نہیں بتائے گا کہ ہم نے اسے دیکھا اور یہاں آئے، اور اس کا تذکرہ باہر بھی پر کرنا۔ اس کے بعد دوسرے دن آپ نے فجر کی نماز کے بعد سرکار غریب نواز کو آپ نے فرمایا کہا بیٹا سمرقند کی جامع مسجد میں 5 وقت میں نماز پڑھاتا ہوں، اب فجر کی امامت تم کرو گے، باقی 4 نمازیں میں پڑھاؤں گا، اور تمہارا یہ استاد تمہاری اقتداء میں تمہاری قرآن کی تلاوت بھی سنے گا اور نماز بھی پڑھے گا۔ شعبان کا مہینہ گزر گیا، رمضان کا مہینہ، غریب نواز کو آپ نے حساسیت حسن سنجیدی رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا، فرمایا کہ بیٹا معین الدین میں چاہتا ہوں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ لوگ تمہاری قرآن کی تلاوت کو سنیں، قرآن کی جو ہے تم جس انداز میں جامع مسجد میں تراویح کی نماز انسان تم سناؤ گے. انسان تراویح کی نماز پہلا دن تھا. اللہ تعالیٰ اپنے استاد کے حکم کے مطابق مسلے پر چڑھ گئے. قرآن مجید کی تلاوت سنانے کے لیے, قرآن سنانے کے لیے آپ نے پہلے ہی دن ایسا قرآن سنایا, ایسا قرآن سنایا کہ پورے سمرقند میں چرچے ہو رہے تھے اور گلی کوچوں میں یہ بیان ہو رہا تھا کہ خدا کی قسم پورے سمرقند میں ہم نے آج تک قرآن کا ایسا تلاوت کرنے والا ہم نے عاقل قرآن اور قاری قرآن نہیں دیکھا. اتنا بہترین پورے چرچے قرآن مجید کے جاتے. تقریباً 5 سال تک آپ مدرسہ سمرقند میں آپ پڑھتے رہے. فراغت بھی اپنے استاد سے چھٹی لی کہا, حضور اب مجھے اجازت دی جائے کہ میں آگے جانا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں میری مقصد یہاں سمرقند میں نہیں. استاد فرماتے ہیں کہ سید حسن میں جانتا ہوں کہ تمہاری منزل سمرقند نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر تم رکنا چاہو تو میں حتی مقدور تمہاری اگر ٹھہرنا چاہو ٹھہرو, یہیں پر پڑھو. کہا نہیں حضور, مجھے تو کہیں اور جانا ہے. کہ میں جانتا ہوں تمہاری منزل کہاں, لیکن وہاں جانے سے پہلے میرا مشورہ ہے کہ تم بخارا پہنچنا. وہاں پر قرآن کا ایک زبردست مفسر, قرآن کا علم رکھنے والا اللہ کا شیر ہے. میں چاہتا ہوں کہ تم جاؤ اور ان سے علم قرآن, قرآن کی تفسیر جو ہے تم ان سے پڑھو. خط لکھا الاختصار بخارا کی سرزمین پر حضرت سرکار ولی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم قرآن سیکھنے کے لیے گئے. اس وقت جانتے ہیں کہ عبداللہ خوارزمی, بعض مورخین تذکرہ نگاروں نے ان کا نام شریف الدین بعد شرف الدین بھی لکھا ہے, لیکن جو مشہور روایت ہے وہ روایت ہے عبداللہ خوارزمی رحمۃ اللہ نے بارگاہ میں پہنچے سلام کیا, عرض کیا, خط دیا, حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم کہ غسل کر لو اور سحر کی نماز کے بعد مسجد میں تشریف لاؤ, کبھی برباد ہوگی. خط پڑھا, استاد نے بے پناہ تعریف کی آپ کی, لائف سائٹ ہے اللہ کا جو ہے جو بھی فضل و کمال. استاد فرماتے ہیں کہ بیٹا معین الدین, دین کے کاموں میں بے بنا مصروف ہوں, میرے پاس تمہیں پڑھانے کے لیے وقت نہیں. بڑا مایوس ہوئے,
وقت نہیں ہے, لیکن ہاں ایک وقت ایسا ہے کہ جب میں فری رہتا ہوں کہ حضور وہاں بتائیں کون سا وقت ہے, علم مجھے حاصل کرنا ہے, قرآن مجھے سمجھنا ہے. کہا جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہوں اس کے بعد میرے پاس وقت رکھا ہے. اب فری نماز کا معمول دیکھیں, تہجد کی نماز کے لیے استاد کے ساتھ اٹھ رہے ہیں اور تہجد کی نماز استاد و شاگرد ادا کرنے کے بعد فری نماز کو اپنے سامنے بٹھاتے. قرآن مجید کی مکمل تفسیر آپ نے حضرت عبداللہ خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ سے ایسے نکال اور ایسی تفسیر بیان کی. اللہ اللہ, جب پڑھنے والا سلطان الہند ہے تو پڑھانے والے کا عالم کیا ہوگا.
پھر مقداد مولانا تشریف لایا, وہاں سے بھی چھٹی لی کا حضور اب اجازت دے, میری منزل کہیں اور ہے. سرکار غریب نواز غوث پاک سے آپ نے ملاقات, تذکرہ نگار تحقیق فرماتے کہ 57 دن سنگیتری 557 کی بات ہے, 57 دنوں تک حضرت غوث پاک کی معیت میں آپ کے حضرے میں رہے, راز و نیاز کی باتیں ہوتی رہی اور غوث پاک سے خوب جو ہے فیضان اور معرفت کا جو ہے علم لیتے رہے. اس کے بعد آپ نے بڑے پیر روشن ضمیر سے آپ نے اجازت دی. غریب نواز نے خود ایک جگہ پر تحقیق فرمایا ہے کہ میرے زندگی کے وہ ایام جو میں نے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں گزارے ہیں وہ انقلابی ایام ہے, وہ انقلابی ایام ہے. آج تذکرہ نگاروں نے جو حصے اختلاف بھی کیا ہے, لیکن مشہور یہی روایت ہے. پہلے کہ اس کے بعد سرکار غریب نواز مکۃ المکرمہ حج بیت اللہ کے لیے پہنچے. آپ نے علم کس طرح سے حاصل کیا, اس پر کم کرامتیں تو ہر کوئی جانتا ہے, ہے نا. یقیناً اللہ نے آپ کو بے پناہ جو ہے کرامتوں سے, ارے حضور کے عظیم معجزات میں سے ایک معجزہ سرکار غریب نواز کے ساتھ کیا ہے. آپ مکۃ المکرمہ حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے گئے, یہ آپ کا پہلا حج تھا. اس کے بعد آپ روضہ رسول پر صلوات و سلام کے لیے حاضر ہو گئے. آپ کی اچانک نگاہ اپنے استاد گرامی حضرت حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر پڑتی ہے, آنکھیں ٹکرائی, دو چار بھی استاد نے اپنے شاگرد سید حسن کو دیکھا, غریب نواز کو دیکھا, غریب نواز نے اپنے استاد شفیق استاد کو دیکھا, دست بوسی کی, بہت خوش ہوئے. کہا بیٹا کب آئے؟ علماء سے آپ نے ملاقاتیں کرائیں, چھوٹی سی عمر ہجرت کی تلاش کی، مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ میں حضرت مولانا حسام الدین کا دلدلہ بہت تھا، جیسے اعلی حضرت کا اپنے زمانے میں تھا۔ علماء حرمین طیبین اعلی حضرت سے اجازتیں لینے کے لیے، دستبوسی کے لیے، سند حدیث، سند تفسیر لینے کے لیے، اور اعلی حضرت کی بارگاہ میں جو مسائل ان کے اپنے زندگی میں حل نہیں ہوتے تھے ان کو حل کرانے کے لیے سرکار اعلی حضرت کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے۔ یہی مقام کسی زمانے میں حضرت حسام الدین بخاری کا تھا، اعلان کیا کہ مدینے والو جانتے ہو شہر مدینہ میں ایک ایسا عالم آیا ہے، ایسا مفسر آیا ہے، قرآن کا اللہ نے اسے ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ اگر سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے۔ کب حضور جب آپ گواہی دے رہے ہیں تو اب خطاب غریب نواز کا ہوگا۔ سرکار غریب نواز نے اپنے استاد محترم کے حکم کے مطابق پہلا درس قرآن اپنے تفسیر، پہلا درس قرآن درس تفسیر آپ نے دیا، مسلسل 2 گھنٹے تک آپ قرآن مجید کی تفسیر کراتے رہے۔ بغداد مدینہ طیبہ کے بڑے بڑے علماء فضلاء، بڑے بڑے اولیاء کرام کئی دنوں تک سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اس طرح سے تشنگانے علوم دینیا کی پیاس بجھاتے رہے۔ معزز سامنے کرام، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کی یہ وہ لمحات ہیں جن پر کم گفتگو ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے وہابی علم عطا فرمایا تھا، لیکن آپ نے مدرسے
جگہ
دیر کے بعد اچانک حضرت آپ کے پیر و مرشد سکتے میں آ جاتے ہیں. یہ جملہ جو ہے آپ کی زبان سے بار بار نکلنا شروع ہوتا ہے. فرماتے ہیں مفہوم یہ ہے کہ مجھے اہل بیت رسول کے گلی کی مہک آ رہی ہے, مجھے اہل بیت رسول کے گلی کی خوشبو آ رہی ہے. یقیناً یہاں پر کوئی رسول کی آن آ چکی ہے, میں اس کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں. مجمع پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا لیکن کوئی پہچان نہیں پا رہا تھا کہ آخر حضرت یہ جملہ کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت آپ کے پیر مرشد حضرت خواجہ عثمان خرونی منبر سے اترتے ہیں, کہا جگہ دو, آگے بڑھے. چلتے چلتے بالکل اسی جگہ پر آ کر ٹھہر گئے جہاں سرکار کا نماز اللہ فرماتے ہیں کہ بیٹا حسن کھڑے اٹھا, پہلی ملاقات ہے, ایک دوسرے کو دیکھا نہیں, پہلی ملاقات ہے. کہا بیٹا حسن کھڑے ہو جاؤ, کئی زمانے سے تمہارا ہی کو انتظار کر رہا تھا, کب آؤ گے اور جو امانتیں میرے پاس تمہارے لیے رب کی طرف سے رکھی گئی ہے, رسول کی طرف سے رکھی گئی, کب وہ تمہارے میں حوالے کروں. اللہ اکبر, محفل میں نعرے تکبیر کی صدایں بلند ہوئی. حضرت غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے پیر و مرشد منبر پر لے کے گئے کہ بیٹا آج اس منبر پر تمہارا خطبہ ہوگا, آج تم تقریر کرو گے اور تمہارا پیر و مرشد اور سارے علماء تمہارے تقریر کو تمہارے خطاب کو سنیں گے. آپ نے اللہ کی وحدانیت پر پر جوش اپنے پیر و مرشد کے وقف پر آپ نے خطاب کیا. جملہ میں نے کہا تھا کہ حضرت